بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو زکاة فطرہ کے ذیل میں چل رہی تھی، اور مسئلہ ہم نے بیان کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسرے علاقے میں اپنا زکوٰۃ فطرہ دینا چاہتے ہیں، دو چیزیں یاد رہے کہ فطرے کی نیت سے جن پیسوں کو الگ کیا گیا ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، دوسرا مسئلہ نقل مکانی کا کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ مسائل تھوڑے سے پیچیدہ ہے، توجہ کیے بغیر واضح اور سمجھ میں نہیں آئیں گے، تھوڑی توجہ درکار ہے. ایک مسئلہ نوٹ کرنسی کو چینج کرنا کہ جس کو زکوٰۃ کے عنوان سے نکال دیا ہے، زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر دیا، یہ چینجیبل نہیں ہے. دوسرا مسئلہ نقل مکانی کا کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرنا بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں ہے. یہ دو مسئلے واضح ہیں. اب ہم مسقط میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنا زکوٰۃ فطرہ اپنے علاقے میں بھیجیں. خب، اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک طریقہ جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ظاہر یہی والا طریقہ بیان کیا تھا کہ آپ فقیر شرعی سے وکالت لے لیں، فقیر شرعی سے وکالت لے لیں، یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے وکیل بنا دو کہ تمہارے بہاف پر زکوٰۃ فطرہ میں قبول کروں. اس کی تفصیل کل آپ کی خدمت میں بیان کر دی. یہ ایک طریقہ، اور اس صورت میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب نقل مکانی چینج آف پلیس کا ایشو بھی نہیں آئے گا, کیونکہ اب اس فقیر شہری کی امانت ہے میرے پاس, لہذا اب وہ جہاں کہے گا جس طرح کہے گا میں اس طرح اس کو بھیجوں گا. نوٹ چینج کرنے کا مسئلہ نہیں آئے گا, اس کا پیسہ ہے, اس سے پرمیشن لے لوں کہ بھائی میں منی ایکسچینجر کے تھرو, ظاہر منی ایکسچینجر کے تھرو تو بہن ہی یہ کرنسی نہیں پہنچے گی, یہ منی ایکسچینجر کوئی کبوتر تو نہیں ہے کہ بہن ہی یہی لفافہ پہنچائے گا. تو اب بینک کے تھرو, اکاؤنٹ کے تھرو, منی ایکسچینجر کے تھرو پیسے پہنچا دوں فلاں جگہ جہاں کہے گا, تو منی تو چینج آف پلیس کا بھی ایشو نہیں رہے گا اور چینج آف کرنسی کا بھی ایشو ختم ہو گیا. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو, اپنے رشتہ دار کو, کسی کو یہ کہہ دیں کہ تم ہمارے بہاف پہ زکات فطرہ نکال دو. اب اس میں دو صورتیں ہیں, ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہاف پہ نکالو یعنی ہماری وکالت میں, تو وہ ہماری وکالت میں دیا جا کر دے گا. ایک دفعہ نہیں, الحمدللہ بھائی سے ابھی ایسے تعلقات ہیں کہ اتنے چھوٹے موٹے پیسوں کے لیے اتنی بے تکلف فی, ابھی جو بے تکلفی علامت ہے محبت کی, بے تکلفی علامت ہے دوستی کی, بے تکلفی علامت ہے قربت کی, اور جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے اتنی ہی بے تکلفی بھی ختم ہو رہی ہے, اور یہ ایک نیگیٹو سائن ہے, ایک خطرناک سائن ہے. خیر علی حال, تو دو طریقے ہو سکتے ہیں, ایک دفعہ ہم ان کو کہیں کہ آپ ہماری وکالت میں دے دو, ہماری وکالت میں وہاں پر دے دو, تو یہ ہو جائے گی لون قرضہ. خوب توجہ کریں, انہوں نے شب عید یا عید کے دن, چونکہ ابھی یہاں پہ یہ مسئلہ اس بات کو کور کر دوں, آگئے خوئی اور آگئے سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں مال زکات فطرہ دیا جا سکتا ہے, پورے ماہ مبارک رمضان میں, اور شب عید تو سبھی قبول کرتے ہیں. کب تک اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے اگر نماز عید پڑھ رہا ہے یہ شخص جس پر زکات فطرہ واجب ہے, تو نماز عید سے پہلے منیمم زکات فطرہ کو الگ کر دے, اور اگر نماز عید نہیں پڑھ رہا, کیونکہ نماز عید مستحب ہے اگرچہ تاکید ہے, نماز عید غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں مستحب ہے, واجب نہیں ہے. امام سلام اللہ علیہ جب ظہور فرمائیں گے تو واجب ہے. تو اگر کوئی شخص نماز عید نہیں پڑھ رہا ہے تو ظہر سے پہلے پہلے, یعنی زوال, مثلا آج کا ٹائم شاید 12:10, 12:10 سے پہلے پہلے اگر نماز عید نہیں پڑھ رہا ہے تو. اب ہم جس کو وکیل بنا رہے ہیں جو ہمارے بہاف پہ زکات فطرہ ادا کرے گا, وہ ضروری ہے کہ ہمارے اعتبار سے دے. یعنی اگر مثال کے طور پر میں مکلف زکات فطرہ نکالنے والا میں شخص نماز عید اگر مثال کے طور پر اگر جماعت کے ساتھ یا فرادا یا کسی طرح بھی 9 اگر پڑھ رہا ہوں, تو اب ضروری ہے کہ وہ زکات فطرہ میرے ٹائمنگز کے اعتبار سے الگ کر دے, منیمم الگ کر دے. پہنچانا وہ اجازت ایک حد تک مل سکتی ہے اگر افراط و تفریط اور سستی اور یہ ساری چیزیں کاؤنٹ نہ کی جائے, تو ایک حد تک جو کو اس میں اجازت مل سکتی ہے, لیکن منیمم منیمم جو واجب فوری ہے، واجب فوری سینس میں کہ میری نماز عید سے پہلے پہلے، یا اگر میں نماز عید نہیں پڑھ رہا ہوں تو نماز ظہر کا ٹائم جو 12:10 ہے اس سے پہلے پہلے وہ منیمم منیمم میری طرف سے زکات فطرہ کی نیت سے پیسے کو الگ کر دے. ہو یہ ہو گیا ٹائمنگز کے اعتبار سے. اور بس آپ کی خدمت جو مسئلہ میں بیان کر رہا تھا کہ دوسرا طریقہ کیا ہے، جو بہت ہی سمپل طریقہ ہے، آپ لندن میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں پر عام طور پر شریف فقیر، شیعہ دیندار شریف فقیر شاید جیسا سننے میں آیا کہ عام طور پر اویلیبل نہیں ہے، اگر انشاءاللہ شیعہ فقیر کی ہم ڈیفینیشن بیان کریں گے تو بات مزید آسان ہو جائے گی، لیکن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، تو سمپل آپ انڈیا، پاکستان، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے دوست، ایٹ وزٹ کسی کو فون کر دیں کہ میرے بہاف پہ زکات فطرہ نکال دو، میں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج دوں گا، تو وہ ہماری زکات فطرہ جو وہ نکالیں گے وہ ایکچوئل زکات فطرہ ہے. ہم یہاں پر مسقط میں، لندن میں، یو ایس میں، ایکس وائی زیڈ کسی جگہ پر، ہم زکات فطرہ کی نیت سے الگ نہیں کریں گے، ہم زکات فطرہ کی نیت سے الگ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے پاس اب وہ کیا ہے، اب نہیں بلکہ ہم اس کو الگ کریں گے امانت کے عنوان سے کہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار جنہوں نے ہمارے بہاف اس زکات فطرہ نکالا ہے، ہماری امانت ہے ان کے پاس. در حقیقت وہ نوٹ کہ جو نوٹ وہ نکالیں گے وہ زکات فطرہ ہے. کیوں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے، سوال پوچھا جائے کہ کیوں، تو دو وجوہات، ایک یہ کہ اگر میں نکالتا تو یہی نوٹ پہنچانا پڑتا، دوسرا یہ کہ اگر یہ یہاں پر اگر میں پیسے نکالوں تو اگر اس شہر میں اگر فقیر شریع ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر میں نقل مکانی نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ ایک طریقہ کار جس میں یہ دونوں پرابلم سالوڈ ہیں، کرنسی چینج کرنے کا بھی ایشو نہیں آیا اور نقل مکانی چینج آف پلیس کا بھی ایشو نہیں آیا. کس صورت میں؟ ہم نے کسی کو کہہ دیا، کل ہم نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ کیا تھا، ہم نے فقیر شریع سے پرمیشن لی، ہم نے فقیر شریع سے پرمیشن لی، ہم نے فقیر شریع سے پرمیشن لی کہ تم مجھے پرمیشن دو کہ میں تمہارے بہاف پر یہاں مسقط میں یا ایکس وائی زیڈ کسی جگہ پر تمہاری طرف سے فطرہ میں ایکسیپٹ کر لوں. تو میں نے فطرہ نکالا اور اس فقیر شریع، میں کیونکہ خود فقیر شریع کا وکیل ہو گیا ہوں، فقیر شریع کو دیا اور یہ میرا جو کوئی فطرہ ادا ہو گیا، یہ میرا فطرہ ادا ہو گیا، اب یہ اس کی امانت رہ گئی. یہ کل بیان کیا. آج کیا ہے؟ آج یہ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آج میں نے فلاں شخص کو کہہ دیا میرے بہاف پہ نکال دو. اب دو طریقے سے کہا جا سکتا ہے، اگر اتنی بے تکلفی ہے، دوست ہے کہ بھائی میرا جو وہ فطرہ تم دے دینا، اس نے کہا اوکے، طیب نفس کے ساتھ، رضایت کے ساتھ اور راضی ہے وہ، اس نے کہا میں صحیح تمہارا فطرہ دے دوں گا. یہاں پر ادھار ادھار کی بات نہیں ہے، وہ میرا فطرہ دے رہا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا طریقہ اسی میں کیا ہے کہ میں نے اس کو وکیل بنایا، وکیل بنایا. جب وکیل بناؤں گا تو اب اس کی امانت میرے پاس ہے، اب میں یہاں پر جو پیسے رکھوں گا یہ بطور امانت ہے، یہ فطرہ نہیں ہے. جب امانت ہے تو چینج آف منی کا بھی ایشو نہیں آئے گا اور چینج آف پلیس کا بھی ایشو نہیں آئے گا. اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جہاں پر متعدد لوگ گھر چلانے والے ہوتے ہیں، باپ بھی چلا رہا ہے، بیٹا بھی چلا رہا ہے، دونوں کی انکم آ رہی ہے، دونوں کے ذریعے سے گھر چل رہا ہے. یہ میں نے یہاں پر اس مسئلے کو کیوں بیان کیا، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ مسئلہ بھی میں نے اشارہ کیا، اس لیے میں یہاں پر بیان کر دوں. مثلا بھائی بھی گھر چلا رہا ہے، یعنی بیٹا بھی گھر چلا رہا ہے، باپ بھی گھر چلا رہا ہے، दो भाई घर चला रहे हैं, दो बेटे एक बाप घर चला रहा है, तो टेक्निकली जो चीज वाजिब है वो क्या है? वो ये कि तीनों बिनिस्बत नहीं, परसेंटेज के हिसाब से नहीं कि कितना परसेंटेज दे रहे हैं, बल्कि अगर दो लोग हैं तो 50-50% 50-50 खून फितरा निकालेंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा बाज़ लोग क्या कहते हैं, ये गलत है कि मतलब मैं अपनी फैमिली का निकाल दे तो तुम अपनी फैमिली को निकाल दो, नहीं ये सही नहीं है। यानी अगर घर एक साथ चल रहा है, 10 लोग हैं और बाप भी चला रहा है बेटा भी चला रहा है, तो इसमें हर शख्स के ऊपर हर आदमी का आधा आधा फितरा आएगा। यानी टेक्निकली 5 आदमी का फितरा ये देगा, 5 आदमी का फितरा, अभी 5-5 आदमी का नहीं है ये, सही ना, बल्कि जो मजमुई 10 आदमी का फितरा निकलेगा उसमें आधा इसका है आधा इसका है। अब यहां पर इस मसले को सॉल्व किया जा सकता है। लोग बड़े परेशान होते हैं, हम मसलन इतना खर्चा देते हैं, हम उतना खर्चा देते हैं, हम ये देते हैं, हम चीनी देते हैं, हम आटा देते हैं, वॉशिंग पाउडर देते हैं, तो आया क्या हम शरीक है या नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका एक आसान सॉल्व सॉल्यूशन ये है कि एक आसान सॉल्यूशन कि मिसाल के तौर पर बेटा बाप को कह दे या बाप बेटे को कह दे कि अगर मेरे ऊपर और तुम पर दोनों के ऊपर ज़कात फितरा है तुम निकाल दो। अब तुम इस नियत से निकालो कि या तो तुम पर ही है ज़कात फितरा या ये कि मैं और तुम शरीक है, तो इस नियत से निकाल लो कि जो भी जिम्मे हो या मेरी वकालत में या तुम्हारी ही जानिब से, तो वो मसला भी इस तरह वाजे ही है कि यानी बेटे से मसलन बाप ने कहा कि तुम ज़कात फितरा निकाल दो। अब मालूम नहीं सॉल्यूशन वाजे नहीं है कि मुझ पर है या उस पर है या हम दोनों पर हैं, तो हमने कहा कि तुम निकाल दो इस नियत से कि तुम पर वाजिब है तो तुम्हारी तरफ से और हम पर वाजिब है तो हमारी तरफ से, अगर दोनों पर वाजिब है तो दोनों की तरफ से, यह मसला सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एक मसला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, बाज लोग सवाल करते हैं, अब ये आखिरी बात, टाइम काफी हो गया, बाज लोग सवाल करते हैं कि क्या हम अपने भाई बहनों का खुम्स दे सकते हैं, क्या हम अपने भाई बहनों का खुम्स दे सकते हैं। मिसाल के तौर हमारी हमारे भाई खुम्स नहीं देता, हम चाहते कि हमारा दिल दुखता है, दिल कुड़ता है, हम चाहते हैं कि उसका खुम्स दे दें, नहीं ये फायदा नहीं है। हाँ एक तरीका है, वो ये कि आप उससे परमिशन ले लें, या वो कह दे या आप उससे परमिशन ले लें कि तो मुझे इजाजत दे दो कि मैं तुम्हारा खुम्स दे दूं, मैं तुम्हारा खुम्स दे दूं, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि तवज्जो करें, अगर मैंने उसको बताए बगैर उसे इजाजत लिए बगैर खुम्स दिया तो उसने खुम्स नहीं दिया, जिम्मेदारी किसकी थी, उसकी। लेकिन जब उसने मुझे कहा कि तुम खुम्स दे दो मेरा, तो ये दर हकीकत उसका अदा कर रहा हूं खुम्स, उसकी तरफ से अदा कर रहा हूं खुम्स, तवज्जो किया आपने। देखिए नमाज तो नहीं हो सकती इस तरह ना, नमाज इस तरह नहीं पढ़ी जा सकती कि भाई नमाज नहीं पढ़ता, मैंने कहा कि चलो मैं भाई की तरफ से नमाज पढ़ लेता हूं, उसके लिए भाई का माजरत के साथ भाई का मरना जरूरी है, भाई की जिंदगी में उसकी नमाज नहीं हो सकती है, और वो ये कहे कि तुम मेरी नमाज पढ़ दो, तो ये भी नहीं हो सकती है। बाज लोग पूछते हैं रोजे में कि हम रोजा नहीं रख सकते, या हमारे बहुत सारे कजा रोजे हैं, तो हम क्या यही जिंदगी में इजारे पर रोजे रखवा सकते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता है। तो यहां पर भी इसी तरीके से कि नमाज रोजे में तो नहीं हो सकता, लेकिन माली उमूर में जकात है, खुम्स है, रद्द मजालिम है, कफारा है, फिदिया है, इसमें हम किसी से कहें कि तुम मेरा दे दो, वकाल वकील नहीं बना रहा, तुम मेरा दे दो, वो दे दे, आपकी जिम्मेदारी, यानी बोलने वाले की जिम्मेदारी खत्म हो गई। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले जी फरज हो, माजत के साथ। हमारी गुफ्तगू कुरान के ज़ेल में चल रही थी और الحمدللہ. ویسے تو ہمارا موضوع صحیفہ سجادیہ کی دعائیں اور اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اب ہمارے پاس صرف آج کی اور کل کی تقریر، پرسوں کی تقریر تو مناسبت ہے ولادت سے، لہذا ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا کو تو مکمل نہ کر سکے، لیکن الحمدللہ ہم نے قرآن پر ایک مفصل گفتگو کہ کم از کم میں نے اپنے اعتبار سے جتنے پہلو ہو سکتے تھے اس کو کور کرنے کی کوشش کی. ابھی ایک پہلو باقی ہے، ایک پہلو باقی ہے، اور ایک جدید گفتگو تھی میرے اعتبار سے، شاید ممکن آپ لوگ کے لیے تکراری ہو، لیکن میرے اعتبار سے ایک جدید گفتگو تھی اور اس پر ایک جدید تحقیق تھی ہماری. جدید سے مراد نہ یہ کہ کسی نے اس سے پہلے نہیں کی، نہیں، ہم نے جو روایتوں کی روشنی میں جو آپ کی خدمت میں معروضات پیش کیے، تو بہرحال انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل قرآن میں سے قرار دے، اہل قرآن کے ساتھ محشور فرمائے، اور انشاءاللہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محشور فرمائے. خب، آپ کی خدمت میں چند ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ گفتگو تھی تدبر فی القرآن کے حساب سے، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ایک شبہ، ایک ڈاؤٹ ایسا کریٹ ہوا، ایک ڈاؤٹ ایسا کریٹ ہوا کہ جس کی وجہ سے اس گروہ کے نزدیک قرآن کا پڑھنا ایسا ہے جس کو انگلش سمجھ میں نہ آتی ہو اور انگلش نیوز پیپر پڑھیں، اور ظاہر کہنے والوں نے یہ تشبیہ، دینے والوں نے تشبیہ بھی دی ہے، لیکن یہ در حقیقت وہ جہالت ہے روایات آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس جہالت کا نتیجہ ہے کہ اپنی عقل سے، کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ خدا را ہم اپنی عقل کے ذریعے سے دین کو نہ پہچانیں، ہم اپنی عقل کے ذریعے سے دین کے نتائج نہ نکالیں جب تک ہم روایات آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پڑھیں. اور دیکھیں بڑی لاجیکل بات لگتی ہے نا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اب اگر تھوڑا سا انسان اسٹائل میں اگر کہے تو کہے گا کیا پڑھ رہا ہوں میں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا فائدہ ایسا پڑھنے کا. اب یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ روایتوں سے جس طرح تدبر کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، اس طرح خود روایتوں سے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت، خود قرآن کے الفاظ کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کے تلاوت کرنا، دیکھ کر تلاوت کرنا اور خود تلاوت کا اپنا ایک اثر موجود ہے، خود قرآن دیکھ کر پڑھنے کا جو کہ وہ ایک اثر موجود ہے. تو اچھا، یہاں پر ایک سوال جو اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں اور اس کا جواب مجھے نہیں معلوم ہے، اس کا جواب مجھے نہیں معلوم ہے. سوال کیا پوچھتے ہیں کہ آیا قرآن مجید سے قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا موبائل سے دیکھ کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے؟ چونکہ روایتوں میں مصحف کا تذکرہ ہوا ہے، مصحف یہ یعنی قرآن، قرآن کھول کے پڑھو، یہ در حقیقت اس کے مد مقابل میں روایات ہیں کہ اپنے ذہن کے اوپر بنا رکھتے ہوئے یا حفظ اور اپنے حافظے کے اوپر بنا رکھتے ہوئے، اپنی یادداشت کے اوپر بنا رکھتے ہوئے نہ پڑھیں بلکہ دیکھ کر پڑھو، دیکھ کر، چونکہ یہ منشور الہی ہے، عہد الہی ہے. تو اس سے اب اس زمانے میں کوئی موبائل تو نہیں تھا کہ آئمہ اتھار صاحب سے یہ سوال کیے گئے ہوں، تو لہٰذا یہ ایک ڈاؤٹ ہے کہ آیا مصحف یعنی قرآن باقاعدہ قرآن سے پڑھا جائے یا موبائل سے بھی پڑھنے کا وہی ثواب ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم، احتیاط یہی ہے کہ آدمی مصحف سے پڑھے یا پھر استفتاء کر لیں اگر فقیہ اس کو جو روایتوں سے وہ استظہار، ظاہر اس کا استظہار یعنی اس کا روایت سے سمجھنا اور میرا روایت سے سمجھنا زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے، لہذا جو ہے وہ بہرحال استفتاء کی ایک گنجائش اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے، ورنہ انسان احتیاط کرے کسی قرآن مجید کو انسان کھول کے پڑھے۔ ہاں وہ جو قرآن کی اعمال ہیں، وہ جو قرآن کی اعمال ہیں چونکہ اس میں ہے کہ قرآن کو سر پہ رکھا جائے، اور قطعاً موبائل قرآن نہیں ہے، بولو اس میں قرآن کا ایپ موجود ہے لیکن یہ قرآن تو نہیں ہے، اب میں سر پہ رکھوں گا تو قرآن تو سر پہ نہیں رکھا، اب یہ مسلم کافی نہیں ہے، یہ تو مسلم کافی نہیں ہے یعنی ظاہر روایات کی بنا پر۔ لیکن جو دیکھ کر پڑھنے والا مسئلہ ہے کہ روایتوں میں یہ کہا کہ مصحف کھولو قرآن کھولو دیکھ کر پڑھو، شاید ممکن ہے یہ جو اسکرین ہے فون کی یا آئی پیڈ یا جو بھی ہوتا ہے ان سب کی جو اسکرین ہے شاید ممکن ہے یہ اس کو شامل ہو جائے، شاید ممکن ہے شامل نہ ہو، اگرچہ اس میں بھی لفظ مصحف آیا ہے، وہاں اس میں بھی لفظ مصحف آیا ہے الائی ہاتھ۔ تو توجہ کریں یہاں آپ کی خدمت میں چند روایات بیان کرنے سے پہلے ایک روایت آپ کی خدمت میں کل سے متعلق ایک گفتگو ایک روایت بیان کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی پیشن گوئی پہلے سے ہی کر دی تھی، جو آج بہت زیادہ یہ بات رائج ہے، بہت زیادہ رائج ہے، اور ظاہر ہے یہ بات ہم جیسے طالب علموں ہی سے زیادہ یہ اشتباہ اور غلطی سرزد ہونے کا امکان ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر ما اخاف علی امتی من بعدی رجل یتأول القرآن یضع علی غیر مواضعه، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت سے جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ اس کے یعنی یہ میری امت کے لوگ اپنی طرف سے قرآن کی تعویل کریں گے اور غیر موضع کی تعویل کریں گے، یعنی صحیح تعویل نہیں کریں گے، صحیح تفسیر نہیں کریں گے، صحیح بیان نہیں کریں گے۔ آپ کی خدمت میں نے بیان کیا تھا، توجہ کریں، آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا قرآن جو میرے اور آپ اور مجتہد کے لیے حجت ہے، اگرچہ یہ حجت فقہ میں احکام خمسہ واجب حرام مستحب مکروہ مباح یا کوئی بھی حکم شرعی میں روایات کو دیکھے بغیر استنباط اور استخراج اور نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا ہے، فقیہ مجتہد بھی نہیں نکال سکتا ہے۔ بس توجہ کیا آپ نے کہ اس کو بغیر روایتوں کے نہیں نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی بہت ساری جزیات ہیں، بہت سارے ایکسیپشنز ہیں، بہت سارے اس میں تفصیلات ہیں کہ جس کی تشریح روایتوں میں صحیح سند روایتوں میں آئی ہے۔ لہذا وہ چیز جس کو میں اور آپ ظاہر قرآن سے نکال سکتے ہیں روایتوں کو رجوع کرنے کے بعد، وہ ظاہر قرآن سے کہ قرآن کی آیت یہ بیان کر رہی ہے، والسلام، یہ آیت بیان کر رہی ہے، ظاہر آیے قرآنی یہ بیان کر رہی ہے، ظاہر قرآنی آیت یہ بیان کر رہی ہے، انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، کہ یہ انا انزلنا ہو کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب اس آیت کا ظہور کس چیز میں ہے؟ اس کو کہتے ہیں ظہور، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ چونکہ ایک بحث ہے، اگر مجھے موقع ملا تو کل ہماری آخری گفتگو ہے، اگر کل مجھے انشاءاللہ موقع ملا تو شب قدر پہ شاید آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پیش کروں، اور ایک گفتگو ہے کہ نہیں معلوم کہ کل میرے پاس کتنا ٹائم ہوگا، کہ قرآن کے نزول ہونے کے بارے میں ایک اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، ہمارے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ قرآن آیا دو مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک مرتبہ دفعتن، ایک مرتبہ تدریجن، شیخ صدوق علیہ رحمہ بحسب ظاہر قائل ہے کہ دو مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک دفعتن نازل ہوا ہے اور ایک مناسبتوں کے اعتبار سے قرآن اور آیات نازل ہوتی رہی ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کہنے والے نے یہ بات کیوں کہی کہ 20 سال کے عرصے میں، جبکہ 20 سال کا عرصہ نہیں ہے، 23 سال کا عرصہ ہے، شاید اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی صاف شفاف گفتگو نہیں ہے، واضح گفتگو نہیں ہے، روایات بھی اس میں مشکل ہیں، اور جیسے شیخ مفید نے شیخ صدوق کے اوپر ایک اعتراض کیا کہ ایک روایت کی بنا پر، خبر روایت کی بنا پر ہم کوئی دین اور عقائد میں شامل نہیں کر سکتے ہیں، لہذا یہ ایک علمی گفتگو ہے فقط اور فقط کہ قرآن ایک دفعہ نازل ہوا یعنی پورے 23 سال کے عرصے میں، یا دو دفعہ نازل ہوا۔ خوب توجہ کریں، اگر ہم، چونکہ ہر چیز اس میں اختلافی ہے، بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن واضح ہے، اگر انسان تحقیق کرتا نہ ہو تو، اگر ایسی ڈیبیٹ کر رہا ہو تو انسان کانفیڈنٹلی یہ کہے گا کہ بعثت 27 رجب کو ہوئی ہے، جبکہ اس میں بھی اختلاف ہے۔ اور خود توجہ کریں کہ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر شب قدر میں نازل کیا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ 27 رجب کو بعثت ہوئی، یعنی جناب جبرائیل پہلی وحی قرآن کی آیت سورہ علق کو لے کر آئے 27 رجب کو، تو آپ اس آیت کو اس بات سے کیسے جوڑیں گے؟ لہذا شدید اس میں جو وہ اختلاف ہے، حتیٰ یہ تک اختلاف ہے کہ پہلا سورہ کون سا ہے، پہلی آیت کون سی ہے۔ سورہ علق بھی کوئی متفقن علیہ نہیں ہے، واضح نہیں ہے، یہ ایک مشہور بیان کی بنا پر یہ ہے، ورنہ اس میں بھی 2 یا 3 اقوال ہیں کہ بعض کے نزدیک سورہ علق، بعض کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض کے نزدیک سورہ الحمد۔ شیعوں کے اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کی اختلاف ہے، نہیں، خود شیعوں میں ایک قول نہیں ہے، کیونکہ روایات ہمارے پاس کوئی واضح بہت زیادہ نہیں آئی ہے۔ اور یہ کہ اب یہ آیت ظہور قرآن سے، اب میں آدھا بیان کر دیا، کل شاید آدھا مزید بیان کر دوں، اس سلسلے میں گفتگو آدھی بیان کروں کہ قرآن مجید کے، اگرچہ آپ کی خدمت میں تقریباً مفہوم بیان کر دیا، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، کہ قرآن 2 اقوال ہیں، بعض قول یہ ہے کہ 2 مرتبہ نازل ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ایک دفعہ تدریجاً نازل ہوا۔ اب اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ظہور قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ ہم نے انزلناہ، ہو یعنی انا انزلناہ، ہو یعنی قرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب ظاہر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا ہے، پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ پر اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس سے وہ قول ثابت ہوتا ہے ظاہر قرآن کے حساب سے۔ اب ظاہر حجت ہے، ظاہر قرآن، خب آپ خود فیصلہ کریں کہ آیا اس آیت کا یہ ظہور نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے، کہ ہم نے قرآن کو، نہیں کہا قرآن کی بعض آیات کو، قرآن کے بعض سوروں کو، بعض قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا، نہیں۔ اگر آپ روایات دیکھیں، بلکہ تقریباً نزدیک پہ نص ہے، یہ مسئلہ نزدیک پہ نص ہے، نص یعنی ظہور نہیں بلکہ واضح واضح ہے، جیسے روایت ہے کہ شب قدر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر شب قدر نہ ہوتی تو قرآن نازل نہ ہوتا، قرآن نازل نہ ہوتا۔ یہ روایت تقریباً نزدیک پہ نص ہے، نزدیک پہ نص ہے، یہ نص ہے، کن نص اس کو کہتے ہیں عام طور پر علماء، کن نص ہے، نص کی مانند ہے، اگرچہ یہ روایت ہے، اگر ہم روایت کو نہ دیکھیں، اگر خود قرآن کی آیت کو دیکھیں تو ظہور قرآن کی آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. لہذا اس سے پتا چلتا ہے کہ نہیں دو دفعہ خوب, کیونکہ یہ بات تو مسلم ہے, یہ بات تو قطعی طور پر تواتر کے ساتھ روایات موجود ہے کہ مناسبتوں سے قرآن کی آیت نازل ہوتی رہی ہے. 23 سال کی زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قطعی طور پر دیکھ کہا جا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مناسبتوں سے قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی. یہ خود تواتر ہے, یہ خود تواتر ہے. لہذا اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے, اس میں تو کوئی گفتگو نہیں ہے. گفتگو یہ ہے کہ آیا دفعی آیا یا نہیں آیا. اب دفعی میں خود ایک اختلاف ہے کہ آیا یہ دفعی, یعنی دفعی کا مطلب کیا ہے, ایک ساتھ پورا قرآن ایک دفعہ آیا اور پھر دوسری مرتبہ مناسبتوں سے آیا. پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ جو ایک دفعہ آیا قرآن, آج ہی میں نے تقریباً پوری گفتگو کر لی کہ ایک دفعہ جو قرآن آیا اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ قرآن پہلی دفعہ کہاں نازل ہوا. ایک قول یہ ہے بیت المامور پہ, ایک قول یہ ہے کہ دنیا کا جو آسمان ہے, روایتوں میں ایک دنیا کا آسمان بیان کیا گیا ہے. ہم ان الفاظ کے پابند ہیں, ہمیں حقیقتیں کچھ نہیں معلوم ہے. روایت میں ہے دنیا کا آسمان. بس ایک روایت بیت المعمور, بیت المعمور کون سا مقام ہے, خانہ کعبہ کے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر بالکل ایک مقام ہے جہاں پر اس خانہ کعبہ کی شبیہ ہے, خانہ کعبہ کے بالکل اوپر خانہ کعبہ کی شبیہ ہے, وہ ہے بیت المعمور, یا شاید اس کو بعض روایتوں میں بیت العزت بھی, عزت کے نام سے بھی کہا گیا ہے. تو بیت المعمور پہ نازل ہوا, آیا دنیا کے آسمان پر نازل ہوا, یہ قلب مبارک حضرت خدی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. اور کل اگر مجھے موقع ملا تو اس کے لیے یہ جو تیسرا قول ہے اس کے لیے شاید آپ کی خدمت میں قرآن کی ایک آیت سے ممکن ہے استفادہ کیا جا سکے. اللہ ای حال آپ کی خدمت سے میں مثال دے رہا تھا کہ ظہور قرآن کس کو کہتے ہیں. ہم اور آپ پابند اس بات کی کہ قرآن کا ظاہر دیکھیں, قرآن کا ظاہر کہ یہ قرآن کی ظاہر, اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ترجمے سے ہم قرآن کا ظہور نہیں نکال سکتے ہیں, ترجمے سے قرآن کا ظہور نہیں نکال سکتے ہیں, بلکہ اس میں ہمیں عربی پر اتنا عبور ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی آیات سے ظہور نکال سکیں, بالخصوص کم از کم اتنی عربی آتی ہو کہ ہم اردو کے ترجمے کے ذریعے سے قرآن کی بعض آیات کو, جبکہ ممکن ہے تھوڑا بعض آیات کے اگر کچھ الفاظ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ہم ممکن ہے بعض الفاظ کو ترجمے سے دیکھ لیں, لیکن قرآن کی جب تک عربی اور عربی سے آشنائی نہ ہو تو قرآن کے ظہور کو نہیں نکالا جا سکتا. جو قرآن کا ظہور حجت ہے, حجت یعنی وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے اور ہم نسبت دے سکتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. توجہ کریں, قرآن یہ کہہ رہا ہے, صحیح نا. اب آیت مجھے یاد نہیں ہے, قو اہلیکم وانفسکم, اگر اشتباہ نہ کیا ہو, یعنی ڈراؤ اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے, یا جو بھی آیت ہے. تو اب یہاں پہ ڈراؤ, یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے. اللہ یہ حال بہت ساری آیت ہے جس کا ہم معنی ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں. توجہ کریں, سمجھنے کے اعتبار سے یہ علماء کے ساتھ اختصاص نہیں ہے. ایسا نہیں کہ عالم نے کہہ دیا تو ہم مان لیتے ہیں, نہیں. صرف اور صرف ایک بات آنی چاہیے, وہ یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے. اب عربی آتی ہو آپ کو, یا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کا بعین ہی صحیح ٹرانسلیشن ہے یہ, تو پھر ظہور نکالنے میں, ظہور نکالنے میں آپ اور عالم جو کہ وہ دونوں مساوی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. بس یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرا دی اپنی امت کو کہ مجھے اپنی امت سے جس بات کا خوف ہے, اور واقعی بعض اوقات ہم دیکھتے بھی ہیں کہ قرآن کی آیت کو صحیح طریقے سے واضح نہیں کیا جاتا ہے, اور تفسیر کا لفظ, کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تفسیر کا لفظ غلط رائج ہے. تفسیر صرف اور صرف آئمہ اطہار علیہ السلام کا حق ہے, اور غیر آئمہ اطہار علیہ السلام کا حق تفسیر نہیں ہے, بلکہ غیر آئمہ اطہار علیہ السلام یعنی عام انسان کا جو حق ہے وہ کیا ہے, وہ ہے قرآن کے ظہور کو ڈیفائن کرنا, قرآن کی آیات کو ڈیفائن کرنا. ظاہر عبارت سے, ظاہر عبارت سے آپ جس کو ڈیفائن کریں وہ جو وہ ظاہر قرآن ہے وہ تفسیر قرآن نہیں کہلاتی ہے. خب یہاں تک ہماری تقریباً یہ گفتگو اس اعتبار سے مکمل ہوئی. خب یہاں پر آپ کی خدمت میں خود قرآن پڑھنے کی فضیلت, اور ظاہر روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تدبر بھی شرط نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, یہ ہمارے بہت زیادہ موضوع سے تعلق نہیں ہے لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ من علم ولدا له القرآن قلده اللہ تعالی قلادتن یا قلادتن یعجب منہ الاولون والآخرون یوم القیامہ. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو کہ قیامت کے دن خداوند متعال ایک گردن میں ایک ایسا گردن بند ڈالے گا کہ جس کو دیکھ کر لوگ تعجب کریں گے کہ کتنا بڑا عظیم مقام ملا ہے اس کو, کتنا عظیم مقام ملا ہے, کتنا بڑا میڈل ملا ہے خداوند متعال کی جانب سے. خوب, یہ نارمل قرآن کی تعلیم ہے, یہ نارمل قرآن کی تعلیم ہے. یا ہو, میں نے کہا تھا اس سے ابھی ہم کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہتے. اب یہ روایت ذرا دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, یقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنہ, توجہ کریں یہ روایت دیکھیں, کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ یقال لصاحب المومن اذا دخل الجنہ اقرا, کہ جب جنت میں داخل ہوگا تو کہا جائے گا کہ تم اب قرات کرنا شروع کرو, قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرو, اور جتنی تم قرآن کی تلاوت کرتے چلے جاؤ گے اتنے ہی تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے. اور یہ قرآن کی تلاوت کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ یہ دنیا کی قرآن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ قرآن دنیا میں کتنی قرآن کی, دنیا میں قرآن کی کتنی قرآن کی, جتنی قرآن دنیا میں کی انسان جنت میں قرآن کرتا چلا جائے گا. روایت کے جملے, حتی یقرأ آخر شیئن معہ منہ, یعنی آپ نے اگر قرآن کا اتنی تلاوت کی تو جب تک یہ آپ پڑھے جائیں گے جب آپ دنیا کے برابر پڑھ چکے, جب ختم ہو گیا تو وہاں پہ آپ کا اسٹاپ لگ جائے گا. تو پڑھتا رہے گا یہ انسان اور اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے جب تک اس کے پاس پورا اسٹاک ختم نہ ہو جائے, جب تک پورا اسٹاک اس کے پاس ختم نہ ہو جائے جتنا اسے دنیا میں تلاوت کیا تھا. توجہ فرما دے. خوب یہ روایت بیان کر رہی کہ خود قرآن کے حوالے سے, خود قرآن کی قرآن کے حوالے سے. اب وہ جو خالی ترجمہ پڑھ رہا ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اپنے ترجمے کے حساب سے چلو, تم اپنی تفسیر کے حساب سے چلو, نہیں, فائدہ نہیں ہوگا. ممکن ہے قرآن پڑھنے کا, قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا ثواب مل جائے, تفسیر پڑھنے کا ثواب مل جائے, تدبر فی القرآن کا شاید ثواب مل جائے, کیونکہ روایتوں سے بتایا جس کی میں نے تشریح آپ کی خدمت میں بیان کی کہ روایات کیا بیان کرتی. خالصتاً یہ روایت بیان کرے خود قرآن کی آیات جتنا انسان دنیا میں پڑھا ہے اس کے اعتبار سے اس کے درجات میں بلندی ہوگی. اب توجہ کریں ایک اور روایت کہ قرآن کی تعلیم کتنی اہم ہے. دیکھیں جب کہا جائے قرآن کی تعلیم تو قرآن کی تعلیم کا مطلب اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے, اس کا ترجمہ نہیں ہے, اس کی تفسیر نہیں ہے. قرآن کی تعلیم کا مطلب قرآن کو پڑھنا آنا, کہ قرآن مجھے پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ دیکھیں کتنا اہم ہے قرآن کی تعلیم. من ماتا من اولیائنا وشیعتنا, کہ جب ہمارا چاہنے والا اور ہمارا شیعہ مر جاتا ہے, ولم یحسن القرآن. آپ دیکھیں کہ یہی تعبیر فقہا نے اپنی فقہی کتابوں میں بھی استعمال کیا ہے کہ اگر کسی کو لم یحسن القرآن, یعنی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, یہی مطلب ہے, یعنی نماز میں اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے, وہ فقہا نے وہاں پہ بیان کیے کہ پھر اس کو کیا پڑھنا ہے. مثلا آگے سیستانی نے کہا کہ اگر وہ کسی طریقے سے قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ اس کے برابر ذکر کریں. اب وہ جو بھی تفصیل اپنے مقام پر, کہنے کا میرا مقصد یہ فقی بھی اس لم یحسن القرآن کا معنی کیا کرتا ہے, یعنی اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, نہ کہ تفسیر کرنا نہیں آتا ہے, نہ تدبر کرنا نہیں آتا ہے, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ خود قرآن کو نہیں پڑھ سکتا ہے, لابلد ہے, پڑھ نہیں سکتا ہے اس کو. دنیا کی ساری زبانیں اس سے سیکھ لی, انگلش سیکھ لی فلوئنسی کے ساتھ, جیپنیز سیکھ لی, فرینچ سیکھ لی, اسپینش سیکھ لی, عربی سے کیا کام ہے. اور وہ جی سی سی اگر کسی ملک میں آئے گا تو عربی سے سروکار پڑے گا تو پھر وہ صرف بولنے کی حد تک عربی سیکھے گا. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ خدا رہا ہم اپنے بچوں کو اتنی عربی سکھائیں کہ ہم نہج البلاغہ, قرآن مجید, نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ, دعائیں آئمہ اطہار السلام کو سمجھ سکے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بہرحال توجہ کریں امام صادق علیہ السلام اس روایت میں فرماتے کہ من مات و من اولیائنا، کہ ہمارے اولیاء میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے یا شیعوں میں سے تو ولم یحسن القرآن، اور فرض ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. دیکھیں خداوند متعال ایک مومن کے اوپر کتنی عنایتیں کرتا ہے، کتنی چیزیں عطا کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ مومن کا مرتبہ بلند ہو، تو اب کیا ہوگا؟ علما فی قبری ہی. خدا چاہتا ہے کہ جب یہ جنت میں جائیں تو اعلیٰ درجے پر جائیں، لہذا اب خدا کیا کرتا ہے؟ دیکھیں قبر دار آزمائش نہیں ہے، دار الامتحان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت کرنے کا مقام نہیں ہے برزخ اور قیامت کا دن، لیکن اس کے باوجود خدا وعدہ متعلق چاہتا ہے. لہذا جو شخص، امام فرماتے ہیں جو شخص ہمارے اولیاء میں سے، ہمارے چاہنے والوں میں سے اور ہمارے شیعوں میں سے جو شخص مر جائے اور اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو علم فی قبر ہی، تو اس کو اس کی قبر میں سکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، یعنی قرآن کلاسز ہوں گی قبر میں، قرآن کلاسز ہوں گی. لیرفع اللہ فیہ درجتہ، تاکہ اس کے حساب سے اس کے درجے میں بلندی حاصل ہو. اب یہاں پر ایک آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کر دوں، توجہ کیجیے گا. کوئی آ کر نہ کہے چلو قبر میں جا کے سیکھ لیں گے، نہیں، توجہ کریں ان روایتوں کو، اگر ہم ساری روایتوں کو ملائیں تو الگ ایک نتیجہ نکلتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ تو منیمم ضرورت کو پورا کر رہا ہے جو قبر میں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم دنیا میں جتنا پڑھتے تھے وہ ہمارے جنت کے درجات کو بلند کریں گے. لہذا بظاہر ظاہر روایت یہ ہے کہ اگر ہم ساری روایتوں کو ملائیں تو ظاہر روایت یہ ہے کہ وہ جو سیکھ کر جائے گا وہ قبر کو جنت میں داخل ہونے کا ایلیجیبل ہوگا. اعلیٰ درجے میں پہنچنے کے لیے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ضروری ہوگی. مرحوم آگے گل پائیگانی کے بارے میں آج احساس ہوتا ہے، ان کا ایک ان کے بارے میں ایک چیز سنی تھی، اب دقیقاً یاد نہیں ہے لیکن مفہوم یہ ہے کہ مرحوم آگے گل پائیگانی، ان کو کوئی بھی اگر قرآن ہدیہ دیتا تھا تو ضرور و ضرور اس قرآن کو ختم کیا کرتے تھے، قرآن ابھی آپ ملاحظہ فرمائیں ہم قرآن سے مانوس نہیں ہیں، خدا رحم اپنے آپ کو عادی کرے قرآن کا، اس طرح عادی کرے کہ امام سجاد علیہ السلام کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ مشرق مغرب میں کوئی بھی موجود نہیں ہے اور مجھے پتا چل جائے کہ قرآن ہے میرے ساتھ تو یہی میرے لیے کافی ہے، لہذا توجہ فرمائیں آپ نے. تو دیکھیں یہ توجہ کریں، علم فی قبرہ لیرفع اللہ فیہ درجتہ، اس کو قبر میں سکھایا جائے گا تاکہ اس کا درجہ بلند ہو. اب یہاں پر فرماتے ہیں فَإِنَّ درجات الجنہ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ آیَاتِ الْقُرْآنِ، نہیں کہا فہم القرآن، فہم قرآن اپنی جگہ پر ضروری، تدبر قرآن اپنی جگہ پر ضروری، وہ میری 3 سے 4 دن کی گفتگو کا خلاصہ، لیکن یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں خود قرآن کی آیتوں سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، کہ خود امام صادق علیہ السلام اس روایت میں فرماتے ہیں فَإِنَّ دَرَجَاتَ الْجَنَّةِ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ آیَاتِ الْقُرْآنِ فَيُقَالُ لِقَارِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَارِقْ، قاری قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور وہ آگے دوسری والی روایت کی تمہارے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. خوب ایک روایت ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ اس روایت میں چند نکات قابل استفادہ ہے. اس روایت میں پھر ابھی آج کچھ روایتیں باقی رہ گئی ہیں اور کل ہمارے پاس آخری دن ہے، دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. تو یہ روایت ملاحظہ فرمائیے، یہ روایت بڑی اہم روایت ہے، اور یہ روایت واضح واضح ہے کہ خود قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے. ایک روایت انشاءاللہ کل آپ کی خدمت بیان کروں گا، یہ ایک آج روایت ہے، تھوڑی سی طولانی ہے لیکن اتنی زیادہ طولانی نہیں ہے. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. راوی علی بن مغیرہ، ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں یہ شخص آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ قلت لہو ان ابی سأل جدک، میرے والد نے آپ کے دادا سے پوچھا تھا یعنی پانچویں امام سے، ان ختم القرآن، قرآن ختم کرنے کے بارے میں، فی کل لیلتن، یعنی عجیب تھے ہم نے اپنی زندگی کے کیا شیڈیولنگ کی ہوئی ہے، ہمارے پاس قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم دنیا کی افراتفری، دنیا کی لگژریس اور دنیا کے رنگینیوں میں، گلیمر میں اتنے مصروف ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمارا قرآن ختم بڑی مشکل سے ہم کر پاتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو مصروف اتنا کیا ہوا ہے. کچھ نہیں کچھ نہیں، تو آدھا دن تو افطاری میں گزر جاتا ہے بنانے میں. ہم اپنا شیڈیول کریں صحیح طریقے سے، جس طریقے سے ہم دنیا کے کاموں کو شیڈیول کرتے ہیں دینی کاموں کو شیڈیول کریں. خوب فرماتے ہیں کہ ان ختم القرآن فی کل لیلت. حبیب نے مظاہر کے بارے میں کہا تھا نا، روایت میں ہے حبیب ابن مظاہر سلام اللہ علیہ، ایک رات میں کل قرآن پڑھا کرتے تھے. کہتے ہیں یہ کہ میرے دادا نے آپ کے والد، میرے والد نے آپ کے دادا سے پوچھا تھا ان ختم القرآن فی کل لیلت، فقال له جد کل لیلت، کوئی حرج نہیں، اچھا ہے ایک رات میں پڑھو. وہ اسی کا پتہ چلا ایک رات میں کل قرآن تدبر کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے، یہ میں بتا دوں قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، تدبر قرآن کا درجہ بلند ہے، تدبر قرآن کا جو روایات سے مستفاد ہے، تدبر قرآن کا درجہ بلند ہے، لیکن خالی قرآن کی تلاوت، یہ روایت اور اس کے معنی کچھ اور روایت جو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، کہ کہا کہ ہر رات پڑھو. فقال له في شهر رمضان، اور کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں، فقال له جد في شهر رمضان، کہ ماہ مبارک رمضان میں پڑھو. بلکہ ظاہراً اس میں تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہے، ظاہراً یہ ہے کہ جب پانچویں امام سے سوال کیا تو امام نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر رات ایک قرآن پڑھو، ہر رات ایک قرآن پڑھو، ہر رات میں ایک قرآن پڑھو. ہم خوش ہوتے ہیں کہ آخری 30 رمضان المبارک میں ہم نے آج قرآن ختم کیا، اور پھر سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم نے آج اتنی عبادتیں کی. یہ تو 40 قرآن ختم ہونے کے بعد بھی سینہ چوڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ حال تو امام علیہ السلام، فقال له جد في شهر رمضان، کے ماہ مبارک رمضان میں ایک قرآن کو ختم کرو. خوب فقال له ابھی نام مستطعت، فکان ابھی، پھر اب یہ بیٹا بیان کرتے کہ میرے والد، فکان ابھی یختمہ 40 خطوہ فی شهر رمضان، کہتے ہیں کہ میرے والد ماہ مبارک رمضان میں 40 قرآن کو ختم کیا کرتے تھے، یعنی ایک رات میں ایک نہیں، ایک سے زیادہ. میرے والد 30 دن میں ماہ مبارک رمضان میں 40 قرآن کو ختم کیا کرتے تھے. ثم، اچھا والد کا انتقال ہو گیا، ثم ختم تو بعد ابھی، اور پھر میں نے بھی اپنا یہ سسٹم یہ والد سے سیکھا. ظاہر والد کریں گے اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے تو اولاد میں تو آئے گی یہ چیزیں. کہا میں نے بھی یہی ختم تو ہوں، میں نے اسی طرح ختم کیا. فربما زدت و ربما نقصت علی قدر فراغی و شغلی و نشاطی و کسلی، یعنی یہ ان کی مصروفیت یہ تھی، یہ ان کی سستی کا عالم تھا. کہتے کہ میں بھی جو ہے وہ 40 کے لگ بھگ قرآن ختم کرتا تھا، اپنی فراغت کے اعتبار سے، مصروفیت کے اعتبار سے، سستی کے اعتبار سے کئی قرآن ختم کرتا تھا. فاذا کان، اب توجہ کریں، فاذا کان فی یوم الفطر، جب عید الفطر آتی تھی، تو جعلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ختمتا ولعلی علیہ السلام اخرى ولفاطمہ علیہ السلام اخرى ثم للائمہ حتی انتہیت الیک، کہ ایک قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتا تھا عید کے دن، عید الفطر کے دن ایک قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا، ایک قرآن امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو بخش دیا، ایک قرآن بنت رسول سلام اللہ علیہ کو بخش دیا، تمام کو ایک ایک کر کے، یہاں تک کہ ایک قرآن میں نے آپ کو بخش دیا. اب توجہ کریں، یہ توجہ کریں، خوب اس کے بعد تراویح سوال کرتے ہیں. فأي شيء لي بذلك، یہ قرآن کی فضیلت پہ تو ہم نے سن لیا نا، اب آئمہ اتھار علی مسلم سے اپنے اس قسم کے اٹیچمنٹ کا نتیجہ سنیے. یہ محبت ہے نا، اٹیچمنٹ ہے یہ. امام کو ہمارے ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے، امام کو ان قرآنوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ان کے ساتھ اشتیاق، انسیت، محبت، قربت کی علامت ہے. اب آپ پورا ایک قرآن نے آج لوگوں کو اپنے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ کہ میں نے اگر مرحوم کو ہدیہ کر دیا تو میں تو خالی, میرے نام آئے گا تو کوئی قرآن نہیں. نہیں, روایتوں میں آیا کہ مرحومین کو ہدیہ کرو تمہیں بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی اجر ملے گا. خدا غفور الرحیم ہے, خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اب یہ محبت یعنی ایک نفسیاتی طور پر انسان کو خوف ہوتا ہے کہ یہ میں نے عبادت تو انجام دی, بڑی مشکل سے محفوظ کر کے اتنی مشکل سے عبادت کو انجام دی, اب میں کسی اور کو ہدیہ کر دوں, ہم سمجھیں کہ مال دنیا کی طرح ہے. اگرچہ مال دنیا بھی خدا کا وعدہ ہے کہ جو مجھے قرض حسنہ دے گا وہ بہترین تجارت کرنے والا ہے, مفہوم آیت. تو ہمیں خدا کے وعدوں پر یقین نہیں ہے, خدا نے تو مال دنیا میں بھی یہ حساب کتاب بیان کیا ہے. اب یہ سوال کرتا ہے, یبنا رسول اللہ, میں اس طریقے سے کرتا ہوں تو میرے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ اب توجہ کریں, امام فرماتے فقال لك بذلك, اس کے مقابلے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ عجیب ہے, ان تکون معهم یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن تم محمد و آل محمد کے ہمراہ ہوں گے, محمد و آل محمد کے ساتھ ہوں گے, تمہاری اس محبت اور قربت اور عقیدت کے نتیجے میں. آل محمد سے محبت ویسے تو کسی بھی شکل میں ہو, کسی طرح بھی ہو, یہ مجلس, یہ گریہ, یہ رونا, یہ ماتم, یہ عزاداری, یہ منقبت, یہ سب آل محمد سے عقیدت محبت ہے. لیکن بہرحال میں تمام چیزوں کا فی الحال نتیجہ نہیں نکالنا چاہتا ہوں, لیکن اس عمل کا کہ یقینی طور پر, یہ یقینی طور پر ہے کہ اس عمل کا امام علیہ السلام جو اس کی محبت اور مودت کا نتیجہ ہے, عقیدت کا نتیجہ ہے, کہ امام فرماتے, کیا فرماتے, کہ تکون معہم یوم القیامہ, کہ تم قیامت کے دن, قیامت کے دن محمد و آل محمد کے ہمراہ ہوں گے. قل تو اللہ اکبر, خود اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا انعام تھا, بہت بڑا انعام تھا. اللہ اکبر, لی بذلک, یہ ہوگا میرے لیے؟ امام راوی کہتے ہیں, امام فرماتے نام سلاس مرات, امام نے تین مرتبہ کہا نام نام نام, بے شک بے شک بے شک. خب یہ روایت واضح طور پر بیان کر رہی ہے, کس چیز کو بیان کر رہی ہے؟ یہ روایت بیان کر رہی ہے کثرت قرآن کی تلاوت, کثرت قرآن کی تلاوت. یہ انسان کے لیے مفید ہے, باعث اجر و ثواب ہے, بلکہ توجہ کریں, ایک اور اگر ہم نتیجہ نکالنا چاہیں تو نکالیں کہ تدبر قرآن کی یقینی طور پر فضیلت ہے, لیکن یہ شخص جو ظاہر روایت ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, محض قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور امام کو ہدیہ دے رہا ہے اور اس کا یہ درجہ حاصل کر رہا ہے, اس کا یہ درجہ حاصل کر رہا ہے. خوب, یہ کیا ہے؟ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت ہے, یہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت ہے. یہ کوئی اپنے عمل کا دکھاوا دکھانے نہیں آیا تھا, یہ اپنے عمل کے لیے واہ واہ کرنے نہیں لینے آیا تھا, یہ چاہ رہا تھا اپنی قربت کا اظہار کرے, اپنی محبت کا اظہار کرے. اور بے شمار روایتوں سے یہ بات مستفاد ہے, واضح طور پر واضح ہے کہ محمد و آل محمد سے مودت اور محبت, یہ خدا کو درکار ہے, یہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے. خود محبت, عشق, عقیدت. اسی لیے میں کئی مرتبہ اس بار کو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو گریہ ہے نا, یہ گریہ کسی مقصد تک پہنچنے کا نہیں ہے, بلکہ یہ گریہ اس محبت کا نتیجہ ہے جو میرے دل میں ہے. چونکہ مجھے اپنے والدین سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ محمد و آل محمد عزیز ہیں. میرے والدین کا انتقال ہو گیا, خدا ان کی مغفرت فرمائے, لیکن وہ عقیدت جو محمد و آل محمد کے بارے میں, والدین کے بارے میں نہیں, ان کا انتقال ہو گیا, فاتحہ پڑھ دیا ان کی مصیبت پر, ان کے غم میں, آج اتنے سالوں کے بعد، اس لیے کہ وہ عقیدہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہے. اور دعا یہ ہے کہ خداوندہ اس غم کو، اس آل محمد کی مصیبت کو میرے دل میں روز بروز اضافہ فرما، روز بروز اضافہ فرما. اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مومن کی علامت ہے، مومن کی علامت ہے. ان لقتل الحسین علیہ السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ قتل حسین علیہ السلام میں خداوند متعال نے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت رکھی ہے. یہ حرارت کہاں سے آئی ہے؟ یہ حرارت حسین کی عقیدت و محبت سے ہے. مولا حسین کی محبت کا نتیجہ ہے یہ، مولا حسین کی آل سے محبت کا نتیجہ ہے یہ. حسین کی غربت کو جب سنتا ہوں، جب آل حسین کی غربت کو سنتا ہوں، جب محمد و آل محمد کی مصیبت کو سنتا ہوں، تو خدا کا شکر ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہ چھٹے امام فرماتے ہیں، رحم اللہ من احیا امرنا، خدا کی رحمت نازل ہو جو ہمارے امر کو زندہ ہے. یا فضیل، اے فضیل، اگر کسی کے سامنے ہماری مصیبت پڑھی جائے اور اس کے دل میں، اگر اس کی آنکھوں میں مکھی یا مچھر کے پر کے برابر آنسو آ جائے، خدا اس کے دن تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. خدا یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ذکر محمد و آل محمد کا وسیلہ دے دے، خدا ہمارے سارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. بس عزادار حسین کی غربت کو یاد کرے، حسین کی پیاس کو یاد کرے، حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کرے. بس عزادار حسین کے لیے غربت کون سی بڑی مصیبت تھی، یہ واقعہ کربلا کے میدان میں یہ بیان کرنا بہت مشکل ہے. کبھی حضرت قاسم کی مصیبت کو سنتے ہیں تو مولا حسین غش کھا کے گر جاتے ہیں، کبھی حضرت علی اصغر کی مصیبت کو سنتے ہیں تو حسین کے لیے وہ وقت ہے، وہ وقت ہے، وہ مصیبت ہے کہ اب کہ راوی یزید یہ کہتا ہے کہ حسین کے لیے مشکل تھا، دشوار تھا کہ کس طرح رباب کو اصغر سپرد کرے، وہ اصغر سپرد کرے جس اصغر کے گلے میں تین بھال کا تیر ہے. ہائے کون کون سی مصیبت کو مولا حسین کی، یاد دیکھیں کہ حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی. اور کبھی تاریخ میں جب دیکھتے ہیں علی اکبر کی مصیبت کو دیکھتے ہیں تو روایات بیان کرتی ہے کہ جب حسین نے اکبر کو بھیجا نا، حسین نے اکبر کو بھیجا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی، خدا گواہ رہنا، خدا گواہ رہنا، جب تیرے حبیب رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے نا تو ہم علی اکبر کی زیارت کی کر لیا کرتے تھے. خدا گواہ رہنا، اپنے بیٹے کو نرغے آدھا میں بھیج رہا ہوں. اور روایت کا جملہ ہے، مولا حسین شدت غم سے کبھی بیٹھتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے. بس عزادارو دو جملے سن لیجیے، ایک مرتبہ مولا حسین جنگ کر رہے ہیں، مولا علی اکبر جہاد کر رہے ہیں، جہاد کرتے کرتے ایک مرتبہ آخری آواز دی اپنے بابا کو، یا ابتا علیک السلام، اے بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام لے لیجئے، آئے حسین کے لیے دنیا تاریخ ہو گئی. ارے جس کا بیٹا اکبر جیسا بیٹا ہو، ایک مرتبہ سلجنا پر سوار ہوئے، بیٹے سے کہا بیٹا تم آواز دیتے رہو، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا. روایات بیان کرتی ہے، مقاتل بیان کرتی ہے، حسین ایک مرتبہ ذرا حسین کی غربت کو سوچئے، اس مقام کو سامنے رکھیے جو مقام حضرت علی اکبر کربلا میں ہے. روایت کا جملہ ہے، ایک مرتبہ حسین اپنے سلجنا سے نیچے اترے، بوڑھا باپ، غریب باپ، ارے نگاہوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک مرتبہ گھٹنوں کو زمین پر رکھا، ہاتھوں کو زمین پر رکھا، گھٹنیوں کے بل اپنے اکبر کی سرحانے پہنچے، ایک مرتبہ ہونٹوں سے خون کو پاک کیا، اپنے ہونٹوں کو اکبر کے ہونٹوں پر رکھا، اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھا، سات مرتبہ کہا یا ولدی یا ولدی یا ولدی، اے اکبر جب تم بولتے ہو تو تمہاری تصویر میرے سینے میں آ جاتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ الٰہی ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما. خدا حضرت یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس مومن و منات، کل مومن و منات، جو مومن و منات پریشان حال ہیں، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، اپنے کاروباری مسائل، اپنے روزگار کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل میں گرفتار، خدا حضرت یہ واسطہ دیتے ہیں محمد والے محمد کی عظمت کا واسطہ، خداوندہ تجھے مولا علی اکبر کی عظمت کا واسطہ، حسین کی غربت کا واسطہ، حسین کی عظمت کا واسطہ دے دیں خداوندہ. تمام مومن و مومنات جو پریشان حال ہے، جو حاضر مجلس مومن و مومنات ہے دنیا بھر میں، جہاں مومن و مومنات پریشان حال ہے، خداوندہ تمام مومن و مومنات کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. خداوندہ تجھے واسطہ دیتے محمد والے محمد کی عظمت کا واسطہ. جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد والے محمد کا. حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، ہمارے مرحوم مومن و مومنات اور کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں، مریض ہیں، بالخصوص کووڈ 19 کے بیماری اور وبا میں گرفتار ہیں، بہت سارے مومنین نے التماس دعا التماس صحت کے لیے کہا، جو سامنے منظور ہیں جنہوں نے التماس دعا التماس صحت کے لیے کہا، یا حاضری مجلس مومن و مومنات کے متعلق ان کے جاننے والوں میں، یا دنیا بھر میں جہاں جہاں مومن و مومنات کووڈ 19 کے مرض اور وبا میں گرفتار ہے، خداوند تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ تمام مومن و مومنات کو اور تمام انسانوں کو خداوند اس وبا سے محفوظ فرما. خداوند یہ ماہ مغفرت ہے، یہ ماہ رحمت ہے، یہ ماہ برکتیں ہیں. خداوند تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، اس مہینے کی تمام رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند اس مہینے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. خداوند اس مہینے کے مہینوں میں واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. خداوند ہمیں نوبہ توبہ نصوحہ، یعنی ایسی توبہ نصیب فرما کہ جس کے بعد کسی مزید توبہ کی ضرورت باقی نہ رہے. خداوند ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد والے محمد کا، اپنی آخر وجر امام عصر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ کے اجتماع سے اپنے مرحومین کو یاد کیجیے، کل مرحوم مومن و مومنات، علماء کرام، شہداء کرام اور مولانا سید ہاشم رضا جعفری، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.